الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر مولا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا پروردگار آئے یا آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کی آیات کریمہ کی باریکیاں جو اعتراضات کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، تو اعتراضات میں ان حدوں تک اعتراض کیا گیا کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، آپ کے الگ باغات کیوں نہیں ہیں، مال و دولت سونے کے انبار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ جو پروردگار عالم ہے، ہر شے کا مالک ہے، اس کے رسول ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے مخلوق کے پاس آئے ہیں، دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ نشانیاں ہونی چاہیے جو عمومی نہ ہوں، جو کسی کے پاس ہو نہ سکتی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی بہت بڑا اعتراض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں وہی الہی آئی، اور کوئی جو امیر کبیر لوگ ہیں یا جن کے پاس ظاہری طاقت ہے ان کے پاس کیوں نہیں آئی، یا کسی قبیلے میں جو بڑا سردار ہے اس کے پاس کیوں نہیں؟ تو مختلف پہلو، مختلف باتیں، اور یہی بات اگر ہم اقوام سابقہ کے حالات سے دیکھیں تو انہوں نے انبیاء رسول کو یہاں تک کہا کہ جس عذاب کا تم ہمیں ڈراتے ہو، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اسے لے کیوں نہیں آتے؟ اور یہاں بھی وہی الفاظ دہرائے گئے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ضد اور عناد کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ ان کے پاس آئیں، اعلیٰ جو نظام ہستی ہے اس میں جو امور کی سر انجام دہی ہے وہ اللہ کریم نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جہاں فرشتوں کی ذمہ داری ہے اس کی تفسیر میں جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو پھر یہاں تک لکھتے ہیں کہ انسانی وجود کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک شے، اس کے نظم پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس میں فرشتے مقرر ہیں، بارش کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، ملک الموت اور ملک الموت کے حکم کے تحت جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا۔ تو اس نظام ہستی میں اللہ کریم کی وہ مخلوق جسے ملائکہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ مقرر ہے اور اپنی ذمہ داریاں عین حکم کے تحت ادا کر رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس درجے کی پاکیزگی یا اس درجے کی جو ایک ایمان کی حالت جس میں کوئی کسی قسم کا خلل نہ ہو، تا ان باریکیوں تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم جسے دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور الحور ہوتا ہے، اور جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہی حالت آپ کی دوامی ہو جائے تو آپ فرشتے جو ہیں وہ آپ سے سلام لیں, یعنی اس درجے کی آپ کی اس دنیا کے معاملات سے ہٹ کر یکسوئی پیدا ہو جائے کہ غیر مری حصوں تک تمہاری رسائی ہو جائے. اب یہ سارا کچھ ہے اور وہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کے وجود کی حرکات و سکنات بھی اللہ کریم کے حکم سے ہو رہی ہیں. اس کے کندھوں پر بھی بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فرشتے آئیں جو مجھے اس حق سے مطلع فرمائیں. اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے, اس آیہ کریمہ کا جو تفسیر بنے گی یا جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر فرشتے رہتے ہوتے تو انہی میں سے ایک فرشتہ ان کی دعوت کے لیے اللہ کریم مبعوث فرماتا. اب دنیا میں جو انسان بچتے ہیں ان میں فرشتے کا آنا بجائے خود ایک اعتراض ہے کہ جس پہلو یا جس انداز سے زندگی بسر کرنے کا اللہ کریم کا یہ فرشتہ کہہ رہا ہے اس طرح کے عوارضات تو اس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. نہ اسے بھوک ہے, نہ اسے پیاس ہے, نہ اسے گرمی ہے, نہ اسے سردی ہے. ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ایسا کرو, سردیوں میں بھی وضو کرو, شدید گرمی ہے اور اس میں بھی تم اپنے جو معاملات ہیں انہیں آسان طریقے سے نبھاؤ, جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے ادا کرو. تو عین صحیح جو معاملہ ہو سکتا ہے عین اپنے مقام کے مطابق من جانب اللہ اسی کا حکم ہوتا ہے اور وہی نظام قدرت ہے. اب یہاں جب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں او یاتی یا ربو کا, یا آپ کا پروردگار آئے, یعنی آپ جس طرف سے دعوت دے رہے ہیں, جس ذات کی دعوت دے رہے ہیں جسے آپ رب العالمین کہہ رہے ہیں, یا وہ آئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا پروردگار آئے, کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے تو وہ جو وحدہ لا شریک ذات ہے جسے آپ ہمارا رب بھی کہہ رہے ہیں, اپنا رب بھی کہہ رہے ہیں, رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں, وہ ہمیں دعوت آ گئے کہ او یاتی یا رب, اور آپ کا پروردگار آئے. پھر فرمایا, پھر کہتے ہیں اللہ کریم فرمایا کہ کیا اعتراض کرتے ہیں, او یاتی یا بعض آیات رب, یا آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آئے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے دار الابتلاء, یہ عالم آب و گل امتحان گاہ ہے, اور یہاں ایمان بالغیب اگر سب کچھ ظاہر ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب ہے کیا, پھر امتحان ہے کیا؟ کیونکہ جب سور پھونک دیا جائے گا کہیں کوئی شہادت کسی پہلو سے نہیں ملتی کہ اس وقت کوئی انکار کر رہا ہو. حتیٰ جہاں قرآن و احادیث سے حالات اس شخص کے ملتے ہیں جس کا وقت ندا ہو اور دنیا سے برزخ منتقل ہو رہا ہو, وہاں جو حالات منکشف ہو جاتے ہیں وہ بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن وہ امتحان گاہ سے نکل جا رہا ہے, اس سے باہر جا رہا ہے. جب وہاں جا رہا ہے تو فرشتے, کفار سے بھی ہم کلامی کرتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں فی ما کن تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو, تو وہ حالت بدل گئی, امتحان سے باہر نکل گئے. تو جب وہ سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا تو پھر ماننا تو ماننے کے معنوں میں نہیں رہا گا. جو اللہ کریم کا حکم ہے, اللہ کریم کے انبیاء اور رسول کا حکم ماننا ہے, کلام ذاتی کا اقرار کرنا ہے, وہ تو یہاں اسی صورت میں ہے. اور جب وہ صورت پیش آ جائے جس کا یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ماننا فائدہ نہیں دے گا, اس سے کوئی استفادہ نہیں ہوگا. او یاتی یا بعض آیات رب, یا آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آ جائے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق پر بے حساب آسانیاں عطا فرمائی ہیں، احکامات کی تکمیل میں، معاملات دنیا میں، رہنے سہنے سے کھانے پینے تک کے معاملات، پھر جتنی زیادتی یا تجاوز کیا جاتا ہے اس پر ایک بالعموم جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اجتماعی عذابات نہیں آتا۔ اب اگر کہیں کوئی آگ جلا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جہاں آگ جل رہی ہے تو وہاں حدت ہوگی۔ اب جب ہمارے اعمال بد ہوں گے تو معاشرے میں ایک حدت پیدا ہوگی، لیکن اقوام سابقہ کے جب حالات ہم پڑھتے ہیں تو قیامت سے پہلے، دنیا سے برزخ منتقل ہونے سے بھی پہلے، دنیا پر ایسے عذاب آئے جو انتہائی تکلیف دے۔ اور اگر ہم ان کے کردار کو دیکھیں کہ کہیں ناپ تول کی کمی ہے، کہیں جھوٹ دغا بازی ہے، کہیں ظلم ہے کسی اور انداز سے، اور اس ساری کیفیت اور حال کو اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں تو کسی نہ کسی صورت میں وہ سارے جواز آج بھی ملتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھ گیا۔ دوسری جو باریکی ہے اس میں یہ کہ جب عذاب واقع ہو جاتا ہے اور نشانی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ عمومی حدت جو ہے یہ ایک دستک کی صورت ہوتی ہے کہ ہوش آ جائے۔ آپ فرعون کے واقعات کو دیکھیں کہ جب وہ ظلم سے ایک حد سے بڑھتا تھا تو کسی نہ کسی انداز سے ایک سزا مسلط ہو جاتی تھی اس کی قوم پر، کبھی کسی جاندار کی صورت میں، کبھی کسی تعفن کی صورت میں، کبھی کسی عمومی بیماری کی صورت میں۔ تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اپنے اللہ سے دعا کرو ہم اس سے نجات ملے تو ہم ایمان لے آئیں۔ تو تاں کہ وہ جا غرق ہوئے، اجتماعی جو عذاب ہے ان اس قوم پر پڑا۔ اب یہاں جو صورت ہماری کمزوریوں سے حدت کی ہے، یہ ایک دستک کی صورت رہتی ہے کہ کبھی ہوش آ جائے ہم غلط کر رہے ہیں، ہماری غلطیوں اور گناہوں کے سبب اس سزا سے ہم گزر رہے ہیں جو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ تکلیف تو ہے لیکن ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وگرنہ ناپ تول کی کمی عذاب کا سبب بنے۔ آج دیکھیں نا معاشرے میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے۔ پھر ذاتی انا، تکبر۔ تکبر ایسی برائی ہے اور ایسا باریک اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اس میں نا اہمیت ہے اس بات کی کہ یہ خیال رکھا جائے کہ کہیں میں متکبر نہ ہو جاؤں، کیونکہ تکبر کرنے والا مقابل آ رہا ہوتا ہے۔ ذات تو ایک اللہ کی ہے، جب کہیں کوئی اپنی ذات یا اپنی انا میں پھنستا ہے تو وہ مقابل آ رہا ہوتا ہے، کہے بھلے نہ رہا ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ مقابل آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کے مقابل آئے گا تو پھر وہ اس کی حالت وہی ہوگی جتنی کہ اس کی حیثیت ہے، پھر زور لگا دیکھے۔ تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ساری طرح کی جو خرابیاں اور خرافات ہیں وہ عام، اور یہ جو تکبر کی کیفیت ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، دین کے اختیار کرنے اور لوگوں کی تربیت کرنے تک یہ تکبر کی کیفیت داخل ہو جائے۔ کتنی دفعہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آنے والا رجوع اللہ نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ کہتا پیر صاحب کچھ ہے لکھ کر دے دے، پیر صاحب کچھ کہہ دے، یہ کوئی لفظ ایسا کہہ دے جو مجھے میری ضرورت ہے، یا جسے میں چاہتا ہوں یہ وہ ایسے الفاظ یا ایسی بات کہہ دو تو پھر وہ مطمئن. اور یقین مانے ایسی صورت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کہا جائے کہ کیا نماز کی ادائیگی ہے تو اسے احساس میں نہیں لگتا. کتنی تکلیف اٹھائی, مفلسی ہے, خرچہ کیا, لیکن پیر صاحب تک پہنچے, بزرگوں تک پہنچے, وہاں بات کیا کی, یہ نہیں کہا کہ دین سکھاؤ, وہاں کیا کہا, وہاں کہا ضروریات دنیا جو ہیں ان کی تکمیل درکار. اب تعویذ ہو, دم ہو, دعا ہو, کوئی صورت ہو, یہ درخواست ہے اللہ کریم کے حضور. ہونا وہ ہے جو اللہ کریم کو منظور ہے. اب کسی کو کہنے کے لیے کتنا سفر کر لیا جائے اسے کوئی نہیں سوچے گا, اور اس کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے جانماز کا ڈالنا جو ہے یہ مشکل اور محال محسوس کیا جاتا ہے. سبب یہ کیفیات اور حال کہ ماننا ماننے کے معنوں میں نہیں ہے, اقرار اقرار کے معنوں میں نہیں ہے. ایک وراثتاً نام بھی مل گیا اور گرد و پیش ایک اسلام کے حوالے سے جو عمومی ہمارے اعمال ہیں وہ بھی مل گئی ہے, دیکھ لی. اب ایک جگہ رہ رہے ہیں, ایک ماحول ہے, اسی میں زندگی بسر ہو رہی بٹھی, تو کیا یہ حق ادا ہوگا بندگی کا؟ کیا ایسا انداز ایک امتی کا ہو؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں پھر کون سا انتظار ہے. چونکہ یہاں جب ہم اس آیہ کریمہ پر بات کر رہے ہیں تو ہم تب کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تب کی بات بھی قرآن کریم فرما رہا ہے اور آج کو بھی مخاطب فرما رہا ہے, اور بعد میں بھی جو آئیں گے انہیں بھی یہ مخاطب فرمائے گا. اور اگر آج میری زندگی بے عملی کی نظر ہو رہی ہے تو پھر مجھے کس کا انتظار ہے؟ آپ دیکھ لیں, اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے, جب کہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اپنے قد سے بڑے تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, جہاں نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اسی کیفیت کو قرآن کریم کافر و مشرکین کی ان حالات پر بیان فرماتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ارشاد فرما رہے تھے اور وہ انکار کر رہے تھے. اور قرآن کریم فرماتا ہے جب کبھی یہ پانی کی لہروں میں ہوتی ہیں اور ایسا طوفان ہو کہ انہیں خدشہ ہو کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا, تو بڑی سرگوشی سے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہمیں اس سے بچا. جب خشکی پر پہنچتے ہیں تو پھر انکار کرتے ہیں, پھر تکبر کرتے ہیں. تو مان تو اس لمحے وہ بھی رہے ہیں جو کلی انکار کر رہے ہیں, مان تو دنیا کی حیات میں مصیبت میں وہ بھی رہے ہیں. تو جب بندہ مومن کسی کمی بیشی میں مانتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ درست نہیں ہے. جب اللہ کی یاد نصیب ہو جائے, جب توبہ نصیب ہو جائے, جب عمل صالح کی توفیق نصیب ہو جائے, الحمدللہ, یہ اللہ کریم کا احسان ہے. اب اس عمل کو اس بیماری یا اس تکلیف سے منسوب رکھ کر اور اس سے شفا میں آ کر چھوڑ دینا, پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کمی بیشی جو ہوتی ہے بندے مومن کو, کہیں تکلیف پہنچتی ہے, کہیں چوٹ لگ جاتی ہے, تو یہ ایک ایسا انداز ہے جس سے توبہ کی توفیق بھی اور اس کا راستہ بھی کھلتا ہے, اور جو غلطیاں اور گناہ ان کے مداوع کا سبب بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں معمولی سی جو تکلیف ہے اس پر اس گرفت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے. روز قیامت جو ان اعمال بد پر گرفت آنی ہے اس سے نجات یہاں نصیب ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کریم کا ایسا. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کیا ہم اعتراضی پہلو پر کھڑے ہیں یا بے عملی کی صورت تو ہے لیکن جو ایک حصہ ہے کھڑا ہونے کا وہ اسی طرف ہے جہاں اللہ کریم کے بندوں کا رخ ہے. اور یہ حال اور یہ کیفیت کوئی ٹیکنالوجی سائنٹیفکلی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جسے بندہ کہے کہ پیمانہ کر لے. ہاں, بندہ خود اس پیمانے کو سامنے رکھے جو اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو کوئی ایسی کیفیت رہتی نہیں جس کی سمجھ نہ آئے. حالات بڑے واضح سمجھ آ جاتے ہیں. پھر ایک سوال اور بہت زیادہ جو کیا جاتا ہے یا محسوس کیا جاتا ہے کہ انسانی جو زندگی اور مزاج ہے یہ اس میں ہمہ وقت ایک کیفیت نہیں رہتی. بعض دفعہ انسان بڑے شوق اور جذبات کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور بڑی کیفیت ہوتی ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بمشکل سجدہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو وہ ایسے پابند کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیفیت کا زیر و بم بھی ایک امتحان ہے, اور ہر دو صورت میں, کیفیت اعلیٰ ہو یا ادنا ہو, ہر دو صورت میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا حکم کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس لیے کہ ہم جو اعمال اختیار کر رہے ہیں اس کی نسبت کیفیت کے ساتھ نہیں ہے, اس کی نسبت جو ہے وہ تعمیل حکم کے ساتھ ہے کہ ہمیں حکم ہے کیا اور ہم اختیار کیا کر رہے ہیں کام. تو کیفیت کو اگر دیکھ کر ہم اعمال کی نسبت دیکھیں گے تو پھر وہ درجہ جو تعمیل حکم کا ہے وہ نہیں رہے گا. جس درجے کیفیت مطلوب ہوگی اس درجے کی وہ جو تعمیل حکم ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے. اسی بات کو تصوف کے شعبے میں آپ دیکھیے کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کئی دفعہ تو بڑی کیفیت ہوتی ہے, مشاہدات ہوتی ہیں, ذاکر جو ہے وہ انوارات الہی دیکھتا ہے, اور جی بعض دفعہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر ذکر چھوٹ جاتا ہے. آپ مشاہدے کو, کشف کو یا کیفیت کو لے لیں, ہمارے نزدیک بڑی بات ہوگی جی کہ بڑی کیفیت تھی, بڑا سکون تھا. اسے اللہ جل شانہ جو خالق ہے اس طرف نسبت کر کے دیکھیں گے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ مخلوق ہے. ہم عبادت جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, خالق کے لیے یا مخلوق کے لیے؟ تو جب ہم عبادات کو منسوب کر دیں گے کیفیات کے ساتھ تو پھر عبادت کا درجہ کیا رہ جائے گا؟ کہ کیا وہ ہم خالق کے حکم کے تحت کر رہے ہیں یا اپنی کیفیت کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کیفیت کی نیت سے کر رہے ہیں. حال کسی طرح کا بھی ہو, اسی طرح ظاہری پہلو میں دیکھ لیں, بعض دفعہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے, کچھ نہ بھی ہو تو ایک پورا وجود پر مسرت ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کچھ نہ بھی ہو ایک دکھی سی کیفیت اور ایک کمزوری اور نحیفی ہوتی ہے. پھر کئی دفعہ کامیابی ہوتی ہے اور کئی دفعہ ناکامی ہوتی ہے, بعض فائدہ ہوتا ہے اور بعض نقصان ہوتا ہے. تو ہر دو صورت میں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کریم کا حکم کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی. کامیابی کی صورت میں اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے, کمزوری یا ناکامی یا تکلیف کی صورت میں صبر کرتے ہوئے اپنے اللہ سے مدد مانگی جائے. اللہ کریم جہاں شکر کو پسند فرماتے ہیں وہاں اس کے حضور جو دعا اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے یا ضروریات کی تکمیل کے لیے مانگی جائے اسے پسند ہے. قرآن کریم کتنی دفعہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے, اسے عطا فرمانا پسند ہے. پھر اسی بات کو دیکھیں, شکر گزاری ہو یا ضرورت کا طلب کرنا ہو, ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے اپنے اللہ سے, محبوب سے ہم کلامی نصیب ہو, اس کو جانچنے کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے، تو وہ سمجھ پائے گا کہ محبوب سے ہم کلامی کیا معنی رکھتی ہے۔ تو بندگی وہ حقیقی عشق ہے، امتی ہونا وہ حقیقی عاشق کا عہدہ اور مرتبہ ہے جو ان حقائق سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ کریم نوری ایمان عطا فرمائے، ایمان کی وہ پختگی عطا فرمائے کہ یہ بندگی کی لذت ہم محسوس کریں، یہ زندگی کے پیچ و خم اور زیر و بم ہم وقت رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے، زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔